أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. قيام كربلاء کے اهداف اور مقاصد کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتے آئے. قیام کربلا کے ایک اہم مقصد اسوہ پیش کرنا تھا. مولا امام کربلا تشریف لاتے ہوئے جب مختلف لشکروں سے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، خطبہ دیتے ہیں. اس خطبہ میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں. قرآن مجید نے پیغمبر خدا کو اسوہ قرار دیا ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر خدا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں کو فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تمہارے لیے نمونہ عمل ہے ذات ابراہیم میں اور ابراہیم پر ایمان لانے والوں کی ذات میں. اور اسی طرح سے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خدا نے مثال قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے اہل ایمان کے لیے ہمسر فرعون کو. اور اسی طرح سے غلط لوگوں کے لیے بھی اسوہ بیان کیا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، خدا نے مثال قرار دیا، نمونہ قرار دیا اہل باطل کے لیے، کافروں کے لیے حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ کو. یہ اسوہ انسانوں کی تربیت میں بہت ہی مؤثر عنصر ہے. تربیت میں چھوٹے بڑے سب پر اسوہ کا اثر ہے. چھوٹے بچے آپ دیکھیے، اس جو جوتا یا چپل جو ہم پہنتے وہ بچے بھی پہنتا ہے. اس لیے پہنتا ہے چونکہ ہم پہنتے، وہ اپنا جوتا نہیں پہنتا. ہم سجدگاہ پر سر رکھتے، پیشانی رکھتے ہیں، تو ہمارا بچہ بھی اپنا پیشانی سجدگاہ پر رکھتا ہے. چھوٹے بچے جتنا بڑا ہوتے جائیں گے تب بھی یہی صفت مختلف شکلوں میں موجود ہے. یعنی ایک کام جب دوسرے کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. کوئی ہنس رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں کیوں ہنستا ہے، ہمیں ویسے ہی خوشی ہوتی ہے. کوئی رو رہا ہے، معلوم نہیں کیوں رو رہا ہے، ویسے ہی خوشی ہوتی ہے. تو کردار کا اثر، عمل کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ کہتے آنکھوں کا رابطہ دل کے ساتھ بیشتر ہے کانوں کے رابطے سے. یعنی جو سنتے ہیں اس کا اثر کم ہوتا ہے، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم خبر سنیں گے کہیں کہ بھئی کسی جگہ پر، اسی شہر میں کچھ فقیر ہے، غریب ہے، نادار ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے، سنیں گے بھول جائیں گے. لیکن اگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے بچے روٹی کے لیے ترستے ہیں، پھر نہیں بھولیں گے. ممکن ہے اپنی روٹی میں سے کم کر کے ان کو دیں گے. فرق کیا ہے؟ فرق وہی آنکھیں اور کان کا مسئلہ ہے. جو چیز نظر آتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے فلمیں بناتے ہیں. سب کو پتہ ہے یہ جو فلم بناتے ہیں عام طور پر ایک خیالی ہے، کسی نے سوچا ہے پھر اس کو داستان بنائی ہے اور پھر کسی نے اس کے مطابق فلم بنائی ہے, لیکن اس کے باوجود اثر کرتا ہے کافی ہم پر. ایک حکمت آمیز جملہ کوئی کہے, ٹھیک ہے صحیح جملہ ہے, حکیمانہ جملہ ہے, قبول کرتے ہیں, لیکن اسی جملہ کو جب ہم اپنے بچوں کو سنانا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے داستان کی شکل میں سناتے ہیں بچوں کے لیے, کہانی کی کہانیاں جو ہے اسی حکمت آمیز جملات کو داستان بنایا ہے. کلیلہ اور دمنہ جو کتاب ہے حیوانات کے بارے میں, وہی حکیمانہ سارے جملات کو حیوانات کی زبانی بیان کیا ہے. اثر زیادہ ہوتا ہے انسان پر, کیونکہ داستان میں کردار کا بیان ہے. ویسے جملہ بیان کریں گے, حکمت آمیز جملہ ہے, عقلانی جملہ ہے, عقل کے مطابق ہے, لیکن داستان کی شکل میں جب بیان ہوتا ہے تو کردار پیش ہوتا ہے, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ کم و بیش معلوم ہے یہ داستان بنائی گئی ہے, یہ فلم بنایا گیا ہے, اس کے باوجود یہ اثر ہوتا ہے. یہ وہی کردار کا اثر ہے جو انسان پر زیادہ ہوتا ہے. اسوہ کردار کا نام ہے. اسوہ وہ ہستی جو صاحب کردار ہے. تو انسان کی تربیت کے لیے اہم مقام ہے اسوہ کے لیے. انسان کی تربیت, انسان ایک علمی مخلوق ہے تو اس کی تربیت کرنا چاہے, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, جتنا بڑا ہو جائے گا اتنا اس پر اچھا اثر ہے, کہ اس کی فکر کو تبدیل کرو تو وہ راہ راست پر آتا ہے. آپ دیکھیے جو جادوگر تھے اور جنہوں نے فرعون کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور کہ ہم جیت جائیں گے تو ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دینا, فرعون نے بھی قبول کیا تھا. بعض تواریخ میں ہے کہ 10,000 جادوگر آئے تھے. خود حضرت موسیٰ بھی پریشان ہو گئے تھے, کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے وہ حقیقت اور مجاز کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے. بناوٹ اور اصلی چیز کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کم ہے, ابھی بھی کم ہے, بہت کم ہے. جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اس کے دھوکے میں آتے ہیں. سیاست مدار سب کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کے باوجود انہیں سیاست مداروں کو ووٹ دیتے, اسی کے تقریر کے وقت نعرہ لگاتے ہیں, پاگلوں کی طرح جھومتے ہیں, ناچتے ہیں. وہی یعنی حقیقت اور غیر حقیقت کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کم ہے. حضرت موسیٰ وہاں پر 10,000 کے قریب جادوگر جمع تھے, آپ معجزہ لے کر گئے. فَأَوْجَسَ مُوسَى خِيفَةً, موسیٰ نے خوف کا احساس کیا. حضرت مولا فرماتے ہیں ناجو بلاغہ میں, حضرت موسیٰ کیوں ڈرے؟ کچھ لوگ عجیب کہتے ہیں حضرت موسیٰ کیا نام ہے اس اژدہا کو پکڑنے میں ڈر گئے, خود نے اپنے معجزہ ہے تو اپنے معجزے سے کیوں ڈرے. کہتے حضرت موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ وَأَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ. مولا فرماتے ہیں جاہلوں کی غلبہ سے ڈر گئے. اکثریت 90% جاہل ہیں, نادان لوگ ہیں, کم عقل لوگ ہیں. جاہل کم عقل لوگ, نادان اردو میں بھی کم عقل کو کہتے ہیں جو صحیح نہیں سوچتے. تو من غلبت الجہل, خوف یہی تھا کہ وہ کیا نام ہے معجزہ اور سحر میں شاید فرق نہ کر سکے, گمراہ ہو جائے. خوف حضرت موسیٰ کا یہی تھا. خلاصہ یہ دیکھو سہارا ان کی فکر, یہ فرعون کے مقرب بننے کی خواہش تھی. اب جب دیکھا معجزہ حضرت موسیٰ کو دیکھا, حقیقت ان کے سامنے عیان ہو گئی. ظاہر ہے یہ لوگ تو خود جادوگر تھے, دھوکہ نہیں کھانے والے تھے, تو حق معلوم ہوا تو سارے دیندار ہو گئے, متدین ہو گئے, ایمان لایا خدا پر. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون. اب دیکھیے علم بدل گیا ہے. جسی علم تبدیل ہونے سے, یعنی حقیقت سامنے آ گئی, کتنے مضبوط لوگ ہو گئے. ایسے پست لوگ تھے, فرعون کی تقرب چاہتے تھے. ابھی فرعون سے کہتا ہے تم ہمیں قتل بھی کرو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تم ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو, ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. زندگی کے آغاز دنیاوی زندگی ہے, اور یہاں پر اگر ہم شہید ہو جائے ہماری زندگی ہمارے حیات بہتر و بیشتر ہو جائے گی. تو دیکھیے علم ایک مؤثر انسان کی زندگی میں، انسان کے انتخاب میں. آسانی کے ساتھ یہ جادوگر شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے جب ان کی معرفت زندہ ہو گئی، صاحب معرفت ہو گئے. تربیت کے ذریعے یہی ہے، آپ ان کو صحیح فکر دے دو، راہ راست پر آئیں گے. صحیح فکر آپ کے پاس ہو، ایک دینے کا انداز بھی صحیح ہو، یعنی سمجھا سکے، بتا سکے، یعنی اس کے دل میں بات اتر سکے، خلاصہ اس کی فکر اگر بدل گئی اسی کے مطابق اس کے کردار، اس کا عمل بدل جاتا ہے. دوسرا نمونہ عمل ہے، بعض وقت فکر ہے لیکن دوسروں کو دیکھتے، دوسرے جب نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا ہوں. 100% انسان علم کے تابع نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت. اگرچہ اپنے علم کے مطابق کام کرتا ہے لیکن 100% ایک کمپیوٹر کی طرح، ایک روبوٹ کی طرح نہیں ہے، جیسا پروگرام آپ نے اس کو دیا ویسا کرے. بعض وقت کیا ہوتا ہے، علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے. اب سگریٹ پینے والے جانتے ہیں نقصان دہ ہے، پیتے ہیں، ٹائم ضائع کرنے والے جانتے ہیں، اس کے باوجود ٹائم ضائع کرتے ہیں، عمر ضائع کرتے ہیں، مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو انسان کی تربیت کے لیے نمونے عمل کی ضرورت ہے. جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، میرے دل میں بھی پڑھنے کے شوق پیدا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے پڑھنا صحیح ہے، بہت اہم ہے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر جذبہ زیادہ ہوتا ہے. دوسروں کے محنت کرنے کو دیکھ کر محنت کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. مسجد میں جائیں گے نماز کا شوق زیادہ بڑھے گا آپ کو، مجلس میں جائیں گے غم اہل بیت کا شوق زیادہ بڑھ جائے گا. اسی لیے آج کل ایک مشکلہ ہے کہ جو ابھی ہمارے کیا نام ہے کیبل وغیرہ کے سسٹم ہے، تو اس وجہ سے گھروں میں مجلس سننا چاہتے ہیں، امام بارگاہ میں کم آنا چاہتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے، جو وہاں صرف معلومات ملے گا لیکن باقی مجلس کی برکتیں امام بارگاہ میں آنے سے ہوتا ہے. مومنین کے اجتماع خود رحمت ہے، باعث رحمت ہے، آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے. در حقیقت اس اجتماع سے، اس کو دیکھ کر جو بھی دیکھتا ہے اس کے دل میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے مجالس میں آنے کی، اس کا اہل بیت بڑھ جاتا ہے. دوسرے عام لوگوں پر بھی، دوسرے فرقوں پر بھی اثر ہوتا ہے. اگر ہر ایک اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سنتے رہے تو پھر وہ عزاداری کی جو عظمت ہے، جو تاثیر ہے معاشرے میں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو ٹھیک ہے علم کے لیے گھر میں بھی سنیں لیکن مجالس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، تعداد کے لحاظ سے بھی اور افراد کے لحاظ سے بھی، ورنہ کیا ہے، بڑا نقصان ہوگا خود اسی دنیاوی لحاظ سے اور خدا کے پاس. ہر قدم جو آپ اٹھاتے اس کے ثواب ہے، ہر قدم جو اس طرح میں اٹھاتے اس کے ثواب ہے. احیاء امر اہل بیت، اہل بیت نے فرمایا رحم اللہ من احیاء امرنا، خدا رحم کرے، خدا کے رحمت ہو اس انسان پر جو اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں. امام فرماتے فإنی، امام ششم فرماتے فإنی احب هذه المجالس، میں محبت کرتا ہوں ان مجالس سے جو آپ انجام دیتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، خلاصہ یہ جو کردار کے اثر ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ضرورت، اسی لیے خدا نے انبیاء کو، ائمہ کو نمونے عمل قرار دیا. بعض وقت کچھ لوگ کہتے 14 صدی پہلے جو رہتے وہ ہمارے لیے کیسا نمونے عمل بن سکتے، لیکن جواب یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نمونے عمل ہے. جب تک انسان ہے اس تک، اس وقت تک وہ ان کے لیے نمونے عمل ہے. جب تک فطرت انسانی باقی ہے تب تک نمونے عمل ہے. قرآن فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، خدا نے انسان کو خاص فطرت کے ساتھ خلق کیا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو انسان کی فطرت قیامت تک ہے، جو خاص انداز میں خطرت یعنی خلقت خاص انداز میں خدا نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ قیامت تک ہے. جب تک یہ ہے پیغمبر و ائمہ اسوہ ہے فطرت انسانی کے لیے, اس لیے تاروز قیامت وہ نمونہ عمل ہے انسانوں کے لیے. زمانے کے گزرنے سے انداز زندگی بدل سکتا ہے, زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وسائل بدلتے ہیں لیکن حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں. دیکھیں انسان کو کھانا پینا آکسیجن کی ضرورت ہے, اب کھانا پینے کے انداز بدلتے جاتے ہیں لیکن اصل کھانے کی ضرورت ختم نہیں ہوتی ہے, پینے کی ضرورت ختم نہیں ہوتی ہے, اگر چیز کے کیفیت برتن شکلیں بدلتی رہتی ہے. آپ کو چراغ کی ضرورت ہے, نور کی ضرورت ہے, نور کی شکل شاید بدلتے رہے, کبھی لالٹین ہو کبھی عام چراغ ہو کبھی یہ اس قسم کی بجلی ہو, یہ بدلتے ہیں, شکلیں بدلتی ہیں حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں. اسی طرح سے زمانے کے گزرنے کے ساتھ انسان کے رسم و رسوم بدل سکتا ہے, علاقوں میں مختلف رسم و رسوم ہو سکتا ہے, زمانے کے تبدیلی کے ساتھ مختلف رسم و رسوم ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت انسانیت میں تبدیلی نہیں آتی ہے. دو دونے چار, اس کی عمر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہزار سال, ایک ارب سال, ایک کھرب سال, دو دونے چار ایک حقیقت ابدی ہے, زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے, حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو اسی طرح سے فطرت انسانی قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے, اور ائمہ فطرت انسانی کے لیے نمونہ عمل ہے. اسی لیے فرمایا تمہارے لیے پیغمبر کی ذات اسوہ حسنہ ہے, شروع اس وقت کے مسلمانوں کے لیے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہزاروں سال ایک بات پر آپ ڈٹے رہتے ہیں, دنیا بدل گئی, دنیا چاند تک گئی, آپ اسی طرح سے چمٹے ہوئے ہیں کسی بات سے, جبکہ ہزاروں سال لاکھوں سال ہے انسان کھانا کھاتا ہے, اس پر آپ اعتراض نہیں کرتے. پرانا ہونا غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے, نیا ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. خدا نے انسان کو ایک معیار دیا عقل, اس عقل کے ذریعے سوچے, ورنہ نیا ہونا پرانا ہونا یہ معیار نہیں ہے, عقل کے ذریعے سوچے. اور جہاں عقل کی رسائی نہ ہو وہاں قرآن و سنت کے ذریعے معرفت کے چراغ ہمارے سامنے روشن ہیں. یعنی عقل ہمیں خدا تک, قرآن تک, معصومین تک پہنچا دیتی ہے, پھر معصومین قرآن کے نور سے استفادہ کرنا ہے ان راستوں کو طے کرنے کے لیے, اس سفر کے منازل کو طے کرنے کے لیے جہاں تک پہنچنے سے عقل انسانی قاصر ہے. عالم غیب, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, عقل کے بس میں نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. عقل کہتی ہے ایک خدا ہے, اس خدا کا نمائندہ ہونا چاہیے زمین پر تاکہ خدا کے پیغام بتائے, اس پیغام کے مطابق انسانوں کی تربیت کرے. خدا جب ہے, خدا انسانوں کو خلق ہے, ایک مقصد ہونا چاہیے. عقل اتنی حد تک کہہ سکتی ہے ایک مقصد ہو, اس مقصد کے لیے خلق کیا, آگے کیا ہوگا پھر وہ نمائندہ ہی خدا بتائے گا, پیغمبر بتائے گا, امام بتائے گا. عقل ہمیں پیغمبر امام تک, خدا تک پہنچا دیتی ہے. پھر قرآن سے لینا ہے. تو اسی لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت انسان کی ضرورت ہے, علم کے علاوہ, علم کے سرچشمہ عقل ہے, قرآن ہے, سنت چاردہ معصوم ہے, اور پھر ان کے اسوہ ہے, ان کے عمل ہے, ان کے کردار ہے, اور کردار انسان پر بہت مؤثر ہے. ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ 1000 صفحہ کی کتاب پڑھو, فرض کر اخلاق کے لحاظ سے, تربیت کے لحاظ سے, تزکیہ نفس کے حوالے سے پڑھو, لیکن اس کی بجائے جا کر ایک ایسا پاکیزہ انسان کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھو, اس 1 گھنٹہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ کردار کا اثر ہے, کردار کا اثر ہے. اسی لیے کہ صاحب کردار ہمارے لیے اسوہ حسنہ, نمونہ عمل ہے. جب ہم اپنی اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، اس کی شجاعت کو دیکھ کر ہم شجاع ہوتے ہیں. فرزند جس کو ہم نے نمونہ قرار دیا اپنے لیے، وہ بزدل ہو خدا نخواستہ تو ہم بھی بزدل ہو جاتے. ہمارا نمونہ عمل پاکیزہ ہو تو ہم بھی پاکیزہ ہو جاتے. ہمارا نمونہ عمل ناپاک ہو، ہم بھی ناپاک ہو جاتے. یہ اثرات موجود ہے. اسی لیے قیامت کے دن کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ خدا ایک جوان مرد کو لائے گا، کہے گا تم نے کیوں گناہ کیا؟ وہ کہے گا کہ خدایا مجھے تو نے حسن و جمال دیا تھا، اس لیے میرے لیے حالات سازگار تھے گناہ کے، مجھ جیسا مواقع کسی اور کو ملتا وہ بھی گناہ کرتا. تو خدا حضرت یوسف کو پیش کرتا ہے کہ تمہارا حسن یوسف کی طرح نہیں تھا، اور تمہارے لیے حضرت یوسف کی طرح مواقع بھی میسر نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، تم نے کیوں نہیں بچایا؟ حضرت یوسف نمونہ عمل بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے. قیامت کے دن وہ نمونہ حجت خدا بن جاتا ہے. حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، تم نے کیوں نہیں بچایا؟ یا وہ عورت جو گناہ میں مبتلا ہو، آج کل ہمارے یہاں انڈیا فلمیں اتنی چلتی، البتہ مسلمان فلمیں بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں بدقسمتی سے. تو مولا امیر المومنین فرماتے تم تعصب کرنا چاہتے ہو، غیرت کرنا چاہتے ہو، فضائل و کمالات میں غیرت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب دنیاوی لحاظ سے روز بروز پیچھے جا رہے ہیں، فلموں میں انڈیا سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ جو انڈیا نے ترقی کی ہے سائنسی، اس میں آگے بڑھے، ملک کو سنبھالا ہے اس میں آگے بڑھے، ملک کو دہشت گردوں سے بھر دیا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، اور بہرحال داستان سب کو معلوم ہے، نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے بچے بچے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جب ایک آدمی، ایک عورت جب گناہ کرتی ہے، اس سے بھی یہی سوال ہوتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے خدایا تو نے مجھے حسن جمال دیا تھا، تو گناہ کے مواقع تھے. یہ سب الزام خدا پر لگانے، آج کل بھی یہی ہے نا، کبھی خود الزام اوپر والوں پر الزام لگانے کی کوشش، اپنے ذمہ داری انجام نہیں دیتے، دوسروں کے گردن پر ڈالنے کی کوشش. ہم لوگ جو تھوڑا سا نیچے ہے یعنی معاشرے میں مقام کے لحاظ سے، اصل درجہ تو عند اللہ ہوتا ہے، لیکن معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جو بڑے لوگ ہیں وہ غلط کر رہے سب. اب میں جو کر سکتا ہوں میں خود نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارے الزام دوسروں پر لگانے میں مزہ بھی آتا ہے، اور اپنے آپ سے ایک قسم کے مطمئن بھی کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کے سامنے اپنے کو خوش بھی کرنا ہے، لوگوں کے جوابات سے بھی، اعتراضات سے بھی نجات دینا ہے، دوسروں کے گردن پر ڈالنا. خلاصہ یہ عورت بھی یہی کرتی، خدایا تو نے مجھے حسن دیا، جمال دیا، مواقع دیے، گناہ میں پڑ گئے. تو خدا حضرت مریم کو پیش کرتا ہے کہ جناب مریم سے زیادہ تمہارا حسن نہیں تھا، کیوں اس نے اپنے آپ کو بچایا، تم نے نہیں بچایا؟ یا وہ آدمی جو مختلف مشکلات کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے گناہ میں مرتکب ہوا ہے، حالات ایسے خراب تھے، جب اس سے پوچھتے ہیں تم نے کیوں گناہ کیا، کہ تو خدایا ایسے مشکلات میں پھنس گیا، در بدر ہو گیا، مشکلات، سختیاں، ظلم و ستم اتنا میرے اوپر پڑے کہ میں مجبور ہوا، گناہ کیا میں نے، سب یہ کرتے ہیں، تو میں نہ کرتا مشکل میں پڑ جاتا. تو خدا حضرت ایوب کو پیش کرتا ہے، جتنی مصیبتیں ایوب پر پیش آئی تم پر پیش نہیں آئی تھی. تو یہ اسوہ حسنہ ہے، حجت خدا بھی ہے. قیامت کے دن خدا حجت قائم کرتے ان کے ذریعے ہمارے اوپر، لیکن دنیا میں ہمارے لیے اسوہ ہے ان کے نقش قدم پر چلنا. اب یہ دو تین مثالیں حدیث نے بیان کی، چونکہ سابقہ امتوں کی ہے اس لیے پیغمبر خدا نے بیان کی. اب اسلام میں جو اسوہ حسنہ ہے ان کو بیان کرے تو کیا ہوگا، کتنی پاک ترین اسوہ ہے، عظیم ترین اسوہ ہمارے سامنے. تربیت میں اسوہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے. عورت مرد کے لیے اسوہ ہے، مرد عورت کے لیے اسوہ ہے، اس لیے کہ انسانیت کے حوالے سے عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، اسی لیے مرد مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتیں مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے اسوہ ہے، لیکن کوئی 10-20% مرد اور عورت مختلف ہے. ماں کی جو محبت بچے سے ہے شاید باپ سے زیادہ ہو، بہن کی جو محبت بھائی سے ہے شاید بھائی سے زیادہ ہو، عورتوں میں جو دلسوزی زیادہ ہے، رقت زیادہ ہے، کچھ مسائل میں فطری طور پر مرد و عورت مختلف ہے. اسی لیے خدا نے عورتوں کے لیے خصوصی اسوہ حسنہ کا انتظام کیا. جناب سیدہ سیدۃ النساء سیدۃ النساء العالمین، یعنی سردار ہے تمام عالم کی عورتوں کے لیے. یہ سردار کون ہوتا ہے؟ جو آگے آگے ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا، یعنی جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے تمام عورتوں کے لیے. آپ مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. مولا امام زمان سے یہ روایت، اللہ آئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے دختر پیغمبر خدا کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، ولی فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب سیدہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو کیونکہ انسانیت کے لیے اسوہ ہے، اور جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے. اور جناب سیدہ مجھ سے ایک عورت کہہ سکتی تھی، آپ دیکھیں کوفہ میں عورتیں آئی حضرت مسلم کے اطراف سے، لوگوں کو پراکندہ کر کے لے گئی. اب قیامت کے دن ان عورتوں سے پوچھے، تم نے کیوں سفیر حسین کو تنہا کر دیا؟ تو کہے کہ خدایا بہرحال تو نے ہمارے دل میں رقت، شفقت، دل سوزی، مختلف چیزیں تم نے ڈال دیے. مرد ہمارے سہارے ہوتے ہیں، ہمارے پردہ ہوتا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے مرد مارے جائے. تو خدا، یعنی یہ عورتوں کے پاس ایک بہانہ ہے کہ کیوں ہم نے اپنے مردوں کو پراکند کر کے لایا، تو خدا کیا پیش کرے گا؟ ابھی آپ دیکھیے جناب شہزادی زینب کو پیش کرے گا، ایک مثال ہے، جناب سکینہ کو بھی پیش کر سکتے، جناب رباب کو بھی پیش کر سکتے، جناب ام کلثوم کو بھی پیش کر سکتے. جناب شہزادی کو یہ بہن تھی، کس طریقے سے جب حسین نے فرمایا بہن آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، میں جا رہا ہوں، جناب زینب کی محبت کی تو عجیب داستان ہے نا، حسین سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کے باوجود فرمایا بھائی آپ جائیے، میں آپ کی ساری وصیتوں پر عمل کرتی ہوں. بھائی کو کپڑے بھی دیے جانے کے لیے میدان آخری الوداع کے وقت، یعنی حسین جیسے بھائی، علمدار جیسے بھائی، علمدار بھی زینب سے الوداع کرنے کے لیے آئے نا، فرمایا علمدار آپ چلے جائیے، آپ چلے جائیے. سارے بنی ہاشم جناب شہزادی کی خدمت میں آتے تھے، الوداع کرتے تھے، اذن لیتے تھے. اکیلے قریش ہے، آپ دیکھیے اس دوران مصلحت یہی تھی کہ امام زین العابدین کی طرف ان کی نگاہ نہ اٹھے دشمنوں کی، تو آپ نے امام کی ذمہ داریوں کا انجام دیا، امام کی ذمہ داریوں کو جناب زینب نے انجام دیا. اب ایک ماں ہونے کے لحاظ سے جناب زینب کیسی مثال بن سکتی ہے؟ آپ خود دیکھیے، جب ان کے بیٹوں کے لاش آئی، زینب خیمہ گاہ سے نہیں نکلتی ہے کہیں حسین شرمندہ نہ ہو. یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے تمام خواتین کے لیے کہ خدا کے راہ میں جو دیتے ہیں اس کو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. محب جو جناب زینب سے محبت کرتی ہے ان کے لیے جب وہ یاد کریں گے اپنے غم کے وقت اس واقعہ کو, یہ اپنا غم بھول جائیں گی. جناب زینب سے بڑھ کر کس پر اتنی مصیبتیں آئی, 18 عزیزوں سے جدا ہو گئی اور وہ کس انداز میں, لیکن امام کے جسم اطہر کو اٹھاتی ہے دعا کہ تو خدا اس قربانی کو قبول فرما. کربلا اسوہ ہے, نمونہ عمل ہے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے, ہر مصیبت کے لیے, ہر ہدف کے لیے, ہر مقصد کے لیے کربلا نمونہ عمل ہے. اسوہ ہم کس کو بناتے ہیں؟ اسوہ معصوم ہونا چاہیے یا معصومین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, اسی کو ہم اسوہ بناتے ہیں. آپ دیکھیے, یعنی کسی کو نمونہ عمل ہم کب بناتے ہیں؟ جب سمجھتے وہ کامیاب انسان ہے, کامیاب ہے اسی لیے اس کو نمونہ عمل بناتے ہیں. تو کامیاب سمجھنے کے لیے عقیدہ ایک ہونے کی ضرورت ہے. وہی جادوگر جو فرعون کے تھے, پہلے سمجھتے تھے کامیاب وہ ہے جو فرعون کے مقرب ہو, اب ایمان کے بعد سمجھتے کامیاب کون ہے جو خدا کے مقرب ہو. یہ عقیدے کے مطابق کامیابی کے معیار بھی بدل جاتا ہے. ہمارے پاس کامیابی کے معیار کیا ہے؟ سب سے پہلا قرب خدا ہے, خوشنودی معصومین ہے, معصومین کی طاعت ہے, ان کی سیرت پر عمل کرنا. اس وقت کون ہونا چاہیے؟ وہ ہستیاں جو جن کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک اور وہ گناہ بے گناہ ہے, گناہ نہیں کرتے, معصوم ہے. اگر معصوم نہ ہو اور غیر معصوم کو ہم اپنا اسوہ بنائیں گے تو ایک دن وہ غلط کرے گا تو ہم بھی غلط کرنے لگیں گے, یا ایک دن وہ غلط کرے تو ہم مایوس ہو جائیں گے. جس آدمی کو ہم صحیح سمجھ رہے تھے آج وہ غلط نکلا. عقیدہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کسی عالم کو بہت بڑا مانتے ہیں, ایک دن دیکھا وہ عالم خدا نخواستہ غلط, تو پھر وہ بجائے ان کے کہے کہ یہ عالم غلط ہے یہ میرے لیے نمونہ عمل نہیں ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے, آپ نے دین کو اس عالم سے تھوڑا لیا تھا. پھر امام فرماتے ہیں, امام معصوم, کہ آپ اگر کسی کو کوئی دین میں آیا ہے لوگوں کی وجہ سے تو کچھ اور لوگوں کی وجہ سے دین سے خارج ہو جائے گا, اگر معرفت کے ساتھ دین میں آیا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے, آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے, آپ کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوگا. تو جس کو ہم اسوہ بناتے ہیں معصوم ہونا چاہیے. جب معصوم ہوگا تو کبھی گمراہی کا, غلطی کے امکان نہیں ہے, اس لیے ہمارا ایمان مضبوط رہے گا, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی, کسی وقت غلطی میں پڑنے کا خوف نہیں ہوتا ہے. یا کم از کم عرض کے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی, ان لوگوں کو بھی اسوہ قرار دی جو معصوم نہیں ہیں, لیکن غیر معصوم اسوہ ہمسر فرعون یا وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایمان لایا, لیکن غیر معصوم کے اسوہ مشروط ہے کہ غیر معصوم آپ کے لیے اسوہ ہے جب تک وہ معصوم کی سیرت پر عمل پیرا ہے. معصوم کی سیرت اور اس کا اسوہ بغیر شرط و شروط ہے, اور غیر معصوم کے نقص. دیکھو ہمارا ایک بچہ ہے, بڑا محنتی, کامیاب ہوا, بہت پاکستان کا نامور سائنسدان ہو گئے, تو ہم اپنے بچے سے بھی کہتے ہیں اس جیسے بنو. یہ بہت اہم ہے, جو نزدیک ہوتے ہیں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس کو اسوہ بنائیے آپ, لیکن مشروط رکھے کہ یہ غلطی بھی کر سکتا ہے, غلطیوں میں اس کے ساتھ نہیں دینا ہے. افراد ایک دوسرے کے اسوہ بنتے ہیں, قومیں ایک دوسرے کے لیے اسوہ بنتی ہے, ایک قوم دوسرے قوم کے. دیکھیے انقلاب ایران کامیاب ہوا, لبنان والوں نے اس کو اسوہ بنایا, انقلاب ایران والوں نے کربلا والوں کو اپنا اسوہ بنایا, حضرت امام خمینی نے یہی کام کیا, لوگوں کو متوجہ کیا کربلا کی طرف. دیکھو کربلا کا پیغام کیا تھا, کربلا کا ہدف کیا تھا, تم عزاداری کرتے ہو تمہارا بھی ہدف یہی ہونا چاہیے. متوجہ کرنے والے شخصیت کے بھی بڑا اثر ہوتا ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب روس نے ایران کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تھا بہت پرانے زمانے میں کمیونسٹوں کے دور میں, تو تبریز میں ایران کے روس کے قبضے میں تھا. ایک عالم جو جس نے روس کے خلاف قیام کیا تھا اس کو پھانسی لگانا چاہتے تھے, وہ بھی عاشور کے دن, کیونکہ وہ آزمانا چاہتے ہیں نا شیعوں کے جذبہ کتنا ہے. تو دسیوں ہزار قمہ مرنے والے تھے, تو ایک نے آ کر خبر دی ہے بھائی تم ادھر قمہ مار رہے ہو. قمہ مارنے کا معنی کیا ہے؟ ہم حسین کے خون دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پر ایک عالم حسین کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اس کی پھانسی ہو رہی ہے. کہا نہیں, لوگوں نے نہیں مانا. کہا کہ نہیں, وہاں ان کے پاس رائفل ہے, توپخانہ ہے, اسلحہ ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اگر یہ آزادار جاتے یقیناً شہر پر قابض ہو جاتے, چبر اسد اس ایک آدمی کے نہ جاتے, لیکن پیغام نہیں لیا تھا نا, پیغام نہیں لیا تھا, یعنی سمجھ میں نہیں آیا تھا کربلا. اس وجہ سے قمہ مار رہے ہیں, لیکن وقت کے حسین کے نقش قدم پر چلنے والے آدمی کے مدد کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جو ہمارے بعض ایک عام ہو گیا دنیا تشیع میں لبیک یا حسین, اسی آواز کے لیے لبیک ہے جو امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا. ٹھیک ہے میں حسین جا رہا ہوں, میرا مقاصد زندہ ہے, میرا اہداف زندہ ہے, اس کی مدد کرو. میں ابھی بھی اپنے لیے نہیں آیا ہوں, اسلام کے لیے آیا ہوں. وہ اہداف و مقاصد زندہ ہیں, تو اسی لیے لبیک کہتے ہیں. اور امام نے بھی اس وقت جانتے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دے گا, کوئی ساتھ نہیں دے گا, اس کے باوجود حل من ناصر فرمایا, کیونکہ یہ اس وقت کے لیے قیام نہیں تھا, ابد تک کے لیے قیام کیا تھا. تو ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ اسوہ معصوم, ہمارا اعلی اسوہ بغیر شرط و شروط کے اسوہ معصوم ہے. غیر معصوم کو اسوہ بنا سکتے, اپنے عزیز رشتہ دار وغیرہ, اپنے گاؤں کے آدمی, اپنے شہر کے آدمی کو اسوہ بنا سکتے ہیں, لیکن مشروط شکل میں. جب تک وہ معصومین کے نفس قدم تک پر چل رہے ہیں تب تک ہمارے لیے اسوہ ہے. آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں, ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ پیغمبر خدا نے عبداللہ جہش کے ساتھ 300 نفری لشکر روانہ کیا جن کے لیے, ان سے کہا کہ آپ لوگ عبداللہ جو حکم دیتا ہے, ظاہر لشکر ہے, لشکر کی بقا اسی میں ہے کہ سپاہی کمانڈر کی بات مانے, ورنہ لشکر کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی ہر بات سننی ہے. تو یہ لشکر چلے گئے, ایک مقام پر جب پہنچے تو عبداللہ نے ان کو روکا, کہا کہ یہی پھر آپ لکڑیاں جمع کرو, ہیزم جمع کرو, ہم آگ روشن کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں. تو جمع کیا, کافی آگ بڑھکایا. آگ روشن کرنے کے بعد اپنی لشکر سے کہا اس میں کود جاؤ. بہت حیران ہو گئے, ہم تو جنگ کے لیے گئے, کفار کے ساتھ جہاد کے لیے گئے یہ آدمی. تو ان سے کہا پیغمبر نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ میری بات ماننی ہے, تو ابھی آپ اس میں کود جاؤ, میرے حکم یہی ہے. تو ان میں سے آدھا تیار ہو گئے کودنے کے لیے. لشکر اسلام اس حد تک تیار تھے, اسی لیے کامیاب ہو گئے, آدھا تیار ہو گئے. تو اس نے کہا نہیں, ضرورت نہیں, میں نے مذاق کیا تھا, تم کو آزمایا تھا. چلے گئے. جب واپس پہنچے پیغمبر کی خدمت میں, واقعہ سنایا, تو پیغمبر فرمایا اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے قیامت تک آتش میں رہتے, اگر آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی آگ میں رہتے, مطلب کیا ہے, جہنمی تھے. اس کے کہنے پر اگر آگ میں کود جاتے, نیت صحیح ہے لیکن جہنمی تھے لوگ. کیوں؟ ایک چیز عبادت ہونے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے دو معیار ہیں. ایک یہ کہ ثابت ہو یہ خدا کا حکم ہے, یہ ثابت ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے معتبر طریقے سے ثابت ہونا چاہیے یہ حکم اللہ ہے. ایک دوسری بات, آپ اس کام کو خدا کے لیے کریں گے, یہ دونوں ہو تو آپ کا عمل عبادت ہے, خدا پسند ہے. اگر ایک کام کریں گے ثابت نہ ہو خدا نے, ابھی جو تکفیری کرتے ہیں خدا, خوارج قدیم زمانے میں کرتے تھے, خدا کے نیت ہے خدا کے لیے کرنے کی, لیکن خدا کا حکم ہونا کلیئر نہیں ہے, تحقیق بھی نہیں ہے, ابھی مفتی صاحب کو پیسہ مل رہا ہے ادھر تو ادھر فتویٰ دے، کل ادھر پیسہ نہیں ادھر فتویٰ دے گا. خدا کے حکم ہونا کلیئر نہ ہو تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اس کے اطاعت نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ ہے حکم خدا ہونا کلیئر ہونا چاہیے. خوارج کی یہی عیب تھا، آج کل کے تکفیریوں کی یہی عیب ہے کہ ہر مثلا جہاد نکاح کے جو حکم دیا وہ لیبیا کے ایک فزیک کے لیکچرر کا حکم تھا. اب دیکھیے اب یہ حکم اللہ کشف کر سکتے ان لوگوں کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی خوشنودی خدا کے لیے ہو. قرب فرض کی نماز، نماز حکم اللہ، نماز مغرب حکم اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے. لیکن میں نماز مغرب پڑھتا ہوں دکھانے کے لیے کسی کو، تو یہ کیا ہے؟ عبادت باطل ہے. تو دو شرط ہے، ایک حکم اللہ ہونا معلوم ہو، دوسرا خدا کے لیے کرے، یہ دونوں شرط. اب اس لشکر میں کیا تھا؟ حکم اللہ نہیں تھا، آگ میں کودنا حکم اللہ نہیں تھا. کیوں؟ اگر یہ لوگ تھوڑا سا غور کرتے سمجھتے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خدا کی معصیت کرتے ہوئے. یعنی اگر ایک کام سے خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر اپنے آپ کو آگ، اپنے کو خودکشی کرنا، آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا حکم خدا کے خلاف ہے، اس کے باوجود یہ آگ میں کود جاتے. لیکن معصومین کی داستان الگ ہے. وہ کیوں؟ معصوم معصوم ہے نا، یعنی اس کے حکم خوشنودی خدا کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی معصوم کے کردار عین قرآن عین سنت ہے، دوسرا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے احادیث میں صراط مستقیم ہے امام، قرآن کو بھی کہا صراط مستقیم ہے، دین کو بھی کہا صراط مستقیم ہے، امام کو بھی کہا صراط مستقیم ہے، عین خوشنودی خدا ہے، دوسرا نہیں ہے. امام ششم کے زمانے میں آپ کو مشہور واقعہ ہے، وہ خراسان آیا، عرض کہتے مولا آپ قیام کرے، سارے خراسان آپ کے ساتھ ہے وغیرہ، کافی مبالغہ کرتا ہے. پہلے کہتے ایک لاکھ، پھر کہتے دو لاکھ، پھر کہتے پانچ لاکھ آپ کے ساتھ ہے، آپ قیام کرے. تو امام فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اس تندور میں کود جاؤ. وہ پریشان ہو جاتا ہے، امام کے ماننے والا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، معذرت چاہتا ہے، سوچا کہ بڑی غلطی ہو گئی اس سے کہ یہ بات کی ہے. تو امام اس کو معاف کیا. پھر ایک مخلص شیعہ آتا ہے، کہتا ہے اس سے فرما دو تم کود جاؤ اس بات آگ میں. وہ کود جاتا ہے. اب یہ آدمی بڑا پریشان ہے، کیا ہوا کیا نہ ہوا، بالکل ایک خاص بات ہے، ہم بھی ہوتے ہم بھی پریشان ہو جاتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو کچھ لمحات گزرنے کے بعد امام اس کے ساتھ اٹھتے ہیں اور تندور کے ڈھکن اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس طرح سے حضرت ابراہیم گلزار میں بیٹھے اسی طرح سے وہ آگ گلزار بن گئی اس کی. اللہ تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی آگ میں کودنا ہے، لیکن جس نے حکم دیا وہ معصوم ہے، غلطی کے امکان ہی نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر حکم اللہ کی خلاف ورزی کا امکان نہیں. تو اسوہ حسنہ معصومین ہے، باقی اسوہ ٹھیک ہے. آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اہم شخصیات کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے کامیاب ہو گئے، تجربات سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن معصوم یا معصومین کے نقش قدم پر چلنے والے تو کبھی انسان پشیمان نہیں ہوگا. معصوم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. یعنی انسان بعض اوقات مغرور ہوتا ہے، ہمارے صوفیہ میں یہ ہے، مغرور ہو جاتا ہے ایک مقام پہ پہنچ کر، سمجھتے ہیں کہ عالم میں نے فتح کیا ہے، میری اطاعت تم پر واجب. بعض اوقات کچھ صوفیہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے، کہتے سارے انبیاء ایک بات کہے، میں ایک بات کہوں تم پر، اپنے مرید سے کہتا ہے تم پر واجب ہے میری بات ماننا، بیعت کرتے اس کے ہاتھوں پر. البتہ یہ شیعوں میں نہیں ہے یہ، لیکن یہ انسان مغرور ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. لیکن معصومین وہ ہستیاں ہیں جن تک کوئی نہیں پہنچتا. اسی لیے شیعہ دیکھتا ہے کہ میں جتنا بھی کمال حاصل کروں معصوم کے غلام نہیں بن سکتا، اسی لیے مغرور نہیں ہوتا. اس وقت اتنا بلند ہو اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اس کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرے گا، لیکن کبھی مغرور نہیں ہوگا، کبھی متکبر نہیں ہوگا. جب چوتھے امام سے فرمایا آپ کتنی عبادت کرتے، کتنی گریہ وزاری کرتے، فرمایا میرے عبادت، میرے گریہ وزاری علی کی عبادت کی نسبت میں کچھ نہیں. علی بھی معصوم، چوتھے امام بھی معصوم، لیکن یہاں پر چوتھے امام کہتے دیکھو علی کے برابر میرے لیے، ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں، آپ راہ راست پر چلو لیکن کبھی مغرور مت ہو جاؤ. مغرور ہو گیا، اب احادیث ہے نا، گناہگار کے توبہ، گناہگار کے جو گریہ وزاری خدا کے پاس محبوب تر ہے تسبیح کہنے والوں کے تسبیح سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تسبیح کہنے والے تسبیح کہتے ہیں لیکن مغرور ہو جاتے ہیں بعض اوقات. مغرور ہو گیا سب سے زیادہ معاشرے کو وہی خطر نقصان پہنچاتے ہیں، سب سے زیادہ دین کو وہی نقصان پہنچ، بظاہر دین پر عمل کر رہا ہے لیکن مغرور ہے. مغرور ہونے سے بہت خطرناک بن جاتے ہیں. لیکن ایک گناہگار ابھی توبہ کر کے آ رہا ہے، وہ دین کو نقصان پہنچانے کی بھی صلاحیت نہیں، لوگ جانتے یہ کیسا آدمی. تو یہ نمونے عمل کربلا، امام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نمونے عمل ہوں. رہبر معظم انقلاب ایک فرضی داستان جو عموماً سکولوں کی کتابوں میں بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک جو طوطا تھا، ایک تاجر ہندوستان جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو گھر کے ہر بچے سے پوچھا، ہر فرد سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے، کیا تحفہ لے کے آؤں. ہر ایک نے اپنے پیشنہاد کی. تو طوطا سے پوچھا، بولنے والا طوطا تھا، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو. کہا کہ آپ میرے سلام ہندوستان کے طوطوں تک پہنچاؤ، سنا ہندوستان میں طوطے بہت. یہ چلا گیا اور جاتے ہوئے ہندوستان جب پہنچا، کسی جنگل سے اس کا گزر ہوا، دیکھا کہ طوطے بہت ہیں. ان طوطوں سے کہا میرے گھر میں ایک طوطا ہے، اس نے آپ سب کو سلام بھیجا ہے. یہ کہنا تھا سارے طوطے جو وہاں تھے مر کر گر گئے زمین پر، بہت پریشان ہو گیا، بھئی میں نے کیا کیا اس سب کو، اس حالت میں تک گر گئے، مر گئے. چلا گیا، پھر واپس آیا، سب کو تحفے دیے. پھر طوطا نے پوچھا میرا کیا ہوا، میرے پیغام. کہا کہ افسوس ہوا مجھے، جیسے ہی تیرے پیغام پہنچایا سب مر گئے. اسی جملہ کو سننا تو وہ طوطا بھی مر گیا. تو یہ مزید پشیمان ہو گیا، یہ تو غلط کام ہوا. وہ پنجرے کی کھڑکی کھول دیا، طوطا اڑ کر چلا گیا. سامنے درخت پر جا کے بیٹھا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے. کہا کہ وہ طوطے مجھ تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے، کس طرح سے اپنا آپ کو آزاد کرنا ہے. اب وہ صحیح الفاظ میں نہیں پہنچا سکتے، اتنا دور تھا، عمل کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا. تو رہبر کی اپنی جو تقریر تھی، آپ عاشور کے دن تقریر کی تھی انہوں نے ایک دن، تو یہی بتا رہے تھے کہ دیکھیے امام حسین رہتی دنیا تک انسانوں کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے، وہ الفاظ کے ذریعے نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ الفاظ کے ذریعے پیغمبر نے بھی پہنچایا، علی نے بھی پہنچایا، لیکن اثر نہیں کیا. عمل کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے تھے اگر دین کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اور ایک طاقتور حکمران دین کو نابود کرنے پر تلا ہوا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ دین کو مٹنے دینا ہے؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک عملی کردار پیش کیا کربلا میں. کربلا عرض کی زندگی کے ہر موڑ کے لیے، ہر لمحات کے لیے نمونے عمل ہے. عرض کی جناب سید، جناب شہزادی کو دیکھیے، جناب شہزادی کی اسی سیرت کو دیکھیں، ہماری خواتین شیر بن جائیں گی. یعنی شیخ عبدو کہتے ہیں کہ مجھے خدا کے وجود پر یقین، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں مصر کے شیخ اظہر، کہتے ہیں خدا کے وجود پر یقین آیا جب زینب کو دیکھا یزید کے سامنے شجاعت کے ساتھ خطبہ دے رہی. شجاعت کے ساتھ یزید نے کھلن کھل دین کا انکار کیا، پیغمبر کو نعوذ باللہ جھٹلایا، ایسے مقام میں سب خاموش دیکھ رہے، خلیفہ کے درباری جن کی ذمہ داری اسلام کی حفاظت ہے دیکھ رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ اسوہ کربلا ہے، جناب شہزادی ہے، فرماتی ہے تم اپنے گناہوں کی وجہ سے، قرآن کی آیت تلاوت کی، آیت کا معنی یہی ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کے عاقبت جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، عاقبت یہ ہے کہ وہ آخر میں کافر ہو کر مرتے ہیں. تم نہ ہماری یاد کو ختم کر سکتے ہو نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو. کس شجاعت فرماتی ہے میں تمہیں حقیر سمجھتی ہوں، تم گفتگو کے لائق نہیں سمجھتی ہوں، اہل بیت تواضع کے پیکر ہیں، ایک غریب کے ساتھ انتہائی تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن ایسا جابروں کے ساتھ کیا فرماتی ہے، تم کو میں اپنی گفتگو کا لائق نہیں سمجھتی ہوں. یہ شجاعت زینبی ہے، ایمان باللہ ہے، احساس ذمہ داری ہے، دفاع از دین ہے، مبارزہ ہے باطل کے ساتھ، باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنا کربلا کے پیغام ہے. مولا ابو الفضل عباس آپ دیکھیں، ہم بعض وقت پیغام بالکل الٹا لیتے ہیں. ایران میں شاہ ایران کے باپ جو بڑا ظالم تھا، اس کے باپ تو خود شاہ سے بھی زیادہ ظالم تھا، تو اس نے یہ پیغام، یہ خبر سنائے کہ میں ایک جگہ سے نیچے گرا تھا، کسی پہاڑی سے ختم ہو رہا تھا، ایک ایسے نورانی ہستی آئی جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، اس نے مجھ کو نجات دیا. پورے ایران میں مٹھائیاں بانٹی گئی. یہ کس وجہ سے؟ وہ پیغام کربلا سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ علمدار کی اس جنگ کو ہی دیکھے آپ. کیا فرماتے ہیں؟ قسم بے خدا تم نے میرے دائیں بازو قطع کیا، تب بھی میں امام سے دفاع کرتا رہوں گا، دین سے دفاع کرتا رہوں گا. واللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احامی عن دینی وعن امام صادق یقینی. جب آپ کے بائیں بازو قطع ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا نفس لا تخشی من الکفار، اے نفس، اے عباس، کفار سے نہ ڈرنا، خوف خدا ہے، اہل بیت کے دل میں خوف خدا ہے. جب خوف خدا ہے غیر خدا کا خوف نہیں ہے، جب خوف خدا ہے غیر خدا کا خوف نہیں ہے. یا نفس لا تخشی من الکفار وبشری برحمت الجبار، اے نفس بشارت ہو تمہیں، میں خوشخبری سناتا ہوں. علمدار اپنی جان سے فرما رہے ہیں، رحمت خدا، جنت خدا کی خوشخبری سناتا ہوں. یہ اسوہ کربلا ہے. یعنی اسوہ میں بعض وقت صرف واجبات و محرمات کا مسئلہ نہیں ہے. اب نہر فرات پر گئے، پیاسے تھے، پانی پینا فطری بات بھی تھی، اور امام بھی چاہتے تھے کہ علمدار پیاسے نہ رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حرمت امام، احترام امام اتنا زیادہ علمدار کے دل میں ہے. اب میں کیا نام دوں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا عام طور پر معاشرے کے تو وفا علمدار، وفا ہو، حرمت ہو، احترام امام ہو، عظمت امام ہو، عشق امام ہو، جو بھی آپ عنوان دیں گے. پانی پینا شرعاً بھی جائز، امام بھی راضی ہے، لیکن پانی گرایا. یہ اس کا درس قیامت تک بہت قیمتی درس ہمارے لیے. کربلا اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے کربلا. آپ دیکھیے شہزادہ علی اکبر کو دیکھیے. ہمارے جب کوئی عزیز شہید ہو جاتا ہے، علی اکبر، شہزادہ قاسم ہمارے لیے نمونہ ہے. علی اکبر نے کیا فرمایا؟ خدا مولا موت ہم پر آ پڑے، ہم موت پر جاگ گرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم حق پر ہیں کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جاگ گرے. شہزادہ قاسم نے کیا فرمایا؟ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ کربلا کا نمونہ عمل ہے. یعنی ہر شہید، بلکہ اصحاب حسینی، اہل بیت کا تو مقام تربیت اہل بیت ہے، تربیت امام، امام کے سائے میں اس مقام پر پہنچے ہیں. لیکن اصحاب حسینی کو دیکھیے، حضرت مسلم نے اوسجا کہتے جب شہید ہو گئے، بہت بزرگوار ہستی، امام حسین کے ساتھ حبیب بن مظاہر گئے مسلم کے سرانے، دونوں رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے. حبیب نے یہی عرض کیا، مسلم تیرے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اگر زندہ رہنا ہوتا تو میں یقیناً تم سے کہتا اپنی وصیتیں کرے. تو مسلم اشارتاً فرماتے، میری وصیت ہے اوصی کے بہاد المظلوم، میری وصیت حسین ہے. یہ دیکھیے، اسی لیے ہمارے اہل بیت کے ماننے والے تمام مصائب کو آسانی سے برداشت کرتے ہیں. جتنی مصیبتیں شیعہ قوم پر آئی اور آ رہی ہے، اس کے ایک بھٹر دس دوسرے قوموں پر آتی نابود ہو جاتی. یہاں پر کربلا ہے, حق ہے اور پاکیزہ اسوے ہے, نمونہ عمل ہے. حق کا علم ہم نے بلند رکھا ہے. علمدار کے ایک علم کربلا میں گرا ہے, اور کتنا نمونہ عمل ہے. روایت میں ہے کہ جب یزید کے سامنے کربلا کے تمام اموال جو غارت ہو گئی تھی پہنچ گیا, تو اس نے علم دیکھا, ایک پرچم دیکھا جس کے ہاتھ کی جگہ بالکل صحیح و سالم تھا. اس علم کے ہر ذرہ ذرہ پر زخم تھا, لیکن جہاں دست مبارک کی جگہ تھی نا وہ بالکل صحیح و سالم تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا آخری دم تک علم کو گرنا نہیں دیا ہے. جب یزید نے پوچھا یہ کون تھا, کس کے پاس تھا, کہا علمدار کا. کہا کہ ابی تلعن یا عباس, عباس کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے, اتنے غیرت مند انسان کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا, دشمن حیران ہو جاتے. اس علم کو ہم بلند کر رہے ہیں. اہلیت شائستگی کی ضرورت ہے کہ پیغام علمدار کو بھی بلند کرے, مقصد علمدار کو بھی بلند کرے. تو عرض کی کربلا سارے کے سارے اس سے نمونۂ عمل ہے. شہزادی زینب کا عرض ہوا, کتنی عظیم ہستی ہے. آپ دیکھیے شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا حسین کے ساتھ ہے, خیمے حسین میں. زینب کے دل میں حسین کی اتنی محبت ہے کہ شادی کے وقت خود شرط کرتی ہے کہ میں 3 دن بھی حسین سے دور نہیں رہ سکتی. پھر علی بھی شرط کرتے ہیں کہ اگر حسین سفر پر جائے زینب کو جانے کی اجازت دینا. روایت میں جب جناب زینب کی شادی ہوئی 3 دن ہی گزرا تھا کہ اس طرف سے حسین دولت سرا سے نکلتے ہیں, اس طرف سے شہزادی اجازت لے کر دولت سرا سے نکلتے ہیں. اب یہ بہن ہے شب عاشور خیمہ سید سجاد میں ابو ذر کا غلام امام کے تلوار کو صاف کر رہا ہے کل کی جنگ کے لیے. امام اسی حالت میں کچھ اشعار تلاوت فرماتے ہیں, یہ دنیا بے وفا دنیا ہے, اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے, عزیز ایک دوسرے سے دور ہونے والی دنیا ہے. ایک اشارہ دے رہے تھے کہ میں شہید ہونے والا ہوں. شہزادی زینب نے جب یہ اشعار سنا غش کر گئی, اتنے روئی آخر میں غش ہو گئی. حسین نے شہزادی کو ہوش میں لایا, رو رہی تھی, فرمایا بہن آپ کے صبر میں کمی نہ آئے, پیغمبر خدا دنیا سے گئے ہیں, بابا علی مرتضیٰ دنیا سے گئے ہیں, حسن مجتبیٰ دنیا سے گئے ہیں, والدہ ماجدہ دنیا سے گئے, اس دنیا میں کوئی نہیں رہیں گے, آپ کو صبر کرنا ہے. شب عاشور کے واقعے کو دیکھیے, اب روز عاشور دیکھیے. با مقصد حسین کے مقصد میں شریک ہے, شریک مقصد حسینی زینب ہے. اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوگی خدا جانتا ہے. اولاد سے محبت کرنا فریضہ الہی ہے, اس میں زینب سب سے آگے ہے. لیکن بچوں کی جنازہ پہنچ گیا, خیمے سے باہر نہ نکلی. علی اکبر کی آواز آئی, حسین سے پہلے زینب میدان کی طرف جاتی ہے. اصحاب مقاتل کہتے ہیں کہ شاید زینب اس لیے گئی کہ حسین شاید برداشت نہیں کر سکتے تھے علی اکبر کی شہادت کو. یہ شہزادی ہے. جب ظہر عاشور ہوا, حسین آخری الوداع کرنے کے لیے واپس آئے. 3 مرتبہ حسین نے جنگ لڑی دشمنوں کے ساتھ, آخری الوداع کے لیے آئے. یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا سکینہ علیکن من السلام, میری آخری سلام ہو آپ پر, میرا آخری سلام ہو آپ پر. سیدانیاں حسین کے اطراف میں جمع ہو گئی. ایک عرب شاعر ایک شعر میں کہتا ہے, افاطم الطہر انظری ارض کربلا حسین کی فرد قد حوت حوله النساء. جناب سیدہ کو خطاب کر کے شاعر کہتا ہے, فاطمہ کربلا کی طرف تو دیکھیے آپ, حسین تنہا ہے, سیدانیہ حسین کے اطراف میں ہے, ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں, مجلس عزا قائم ہو چکی ہے. اب الوداع کی کیا مناظر تھا, شاید سارے نقل نہیں ہوا. ایک عارف عالم خواب میں مشہور واقعہ ہے کہ علامہ مجلسی کے مجلس درس ہے, رسم کے مطابق مصائب حسین سنانے کے حکم ہوا. جیسے ہی ذاکر مصائب حسین سنانے لگا, پردہ اٹھتا ہے, ایک آدمی آتا کہتا جناب سیدہ پردے کے اندر ہے, درخواست کرتی کہ حسین کے الوداع کے مصائب سنا. جیسے ہی الوداع کے مصائب سنانے لگا, کچھ لمحات کے بعد دوبارہ پردہ اٹھا, کہا کہ بس کرو بس کرو, جناب سیدہ غش کر گئی ہے. کیسا مناظر تھا, سیدانیاں تھی, حسین تنہا تھے, اشقیا کے لشکر, اب اس کے بعد اہل بیت اسیر ہونے والے, حسین نے سیدانیوں کو جمع کیا, فرمایا آپ صبر کرے, برداشت کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کمزوری کے مظاہرہ ہو, ہمارا عظیم مقصد کو نقصان پہنچے, اپنے کو زخمی نہ کرے. امام نصیحتیں کی, جناب شہزادی زینب رات کے واقعہ کو دیکھیے, اب آپ شہزادی کے سینے مبارک پر دست امامت رکھتے ہیں, نہ معلوم دست امامت کا اثر تھا یا زینب جو شریف امام کی, اس نے میں اتنی عظمت ہی فرمایا, بھائی حسین آپ جائیے میدان کی طرف, میں آپ کی وصیت پر عمل کرتی ہوں, عمل کروں گی, آپ کے پیغام پہنچاؤں گی, آپ کے پیغام درباروں میں بازاروں میں پہنچاؤں گا. حسین چند قدم آگے ہی بڑھے تھے, آواز آئی محلن محلن ابن المرتضی, علی کے نور چشم کچھ رکیے, علی کے نور چشم کچھ رکیے, میں آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتی ہوں. اماں نے فرمایا تھا, جناب سیدہ نے فرمایا تھا, حسین نے جب پیراہن مانگے, پرانی پیراہن مانگے, سمجھ لینا حسین کے آخری الوداع. شہدائے کربلا ان تمام مصائب کے برداشت کے باوجود مقتل کے وقت آپ کی خدمت میں ابھی عرض ہوا, شہزادی زینب جب حسین کی لاش پر پہنچتی ہے, ایک دست مبارک حسین کے پشت کے نیچے, دوسرے دست مبارک حسین کے گردن مبارک کے نیچے رکھ کر اٹھاتی ہے, وہ جس میں اب ہر جس پر سر مبارک نہیں ہے, پہلے اسے مقام کا بوسہ لیا جس مقام کو نہ پیغمبر خدا نے, نہ علی مرتضی نے, نہ جناب سیدہ نے بوسہ دیا تھا, حسین کے کٹے ہوئے رگوں کو بوسہ دیا. بلند کے خدا یا اس قربانی کو قبول فرما, اس قربانی کو قبول.
لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خدایا بانیوں کی طرف سے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خدایا عزاداری حسین عزاداران حسین کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا زائران حسینی خصوصاً اربعین کے لیے جو گئے ہیں, اربعین کے ایام میں خدایا سب کی حفاظت فرما, داعشیوں کو, دہشت گردیوں کو, تکفیریوں کو, اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم, دین کی خدمت کرنے والے, مؤمنین کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے, وطن کی خدمت کرنے والوں کی تعیدات میں, توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ہمارے ملک میں عوام و خواص, عوام اور حکمران سب کو
اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری روزی میں برکت عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما, ہمارے حاجت مندوں کے حاجات کو پورا فرما. خدایا جن مومنین نے دعا کے لیے کہا, خدایا بحق شہداء کربلا بحق اسرائے کربلا ان کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما, یوسف فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اپنا آپ کو امام کے استقبال کے لیے تیار کرنے کی, اپنا آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ملک والوں کو, اہل عالم کو استقبال امام زمان کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے بے گناہ اسرا دنیا کے جس ملک میں جس کونے میں بے گناہ اسرا اہل بیت کے چاہنے والے بے گناہ اسرا زندانوں میں بند ہو, اسیر ہو, خصوصاً پاکستان میں جو ان دنوں میں اسیر ہوئے ہیں بے گناہ ہے, خدایا ان سب کو بحق اسرا کربلا جلد جلد رہائی عطا فرما. خدایا خدایا ہمارے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ہمارے شہداء کے وارثین کو شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی, شہداء کربلا کے وارثین کے نقش قدم پر چلنے کی, پیغام شہداء کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں اپنے مرحومین شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.